السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. جیسے کہ سورہ مجادلہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں مجلس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ خاتون کا ذکر تھا جن کا ہم نے واقعہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا، جو صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. پیچھے سے ہی آیت نمبر 9 سے جو موضوع چل رہا ہے کہ جب تم آپس میں ملو یا جب تمہیں بات کرنا ہو، کسی محفل میں تم بیٹھو تو تمہارے بات کرنے کا انداز کیا ہو. پہلے تو ہمیں بتایا گیا کہ نجوہ نہیں کرنا ہے، یعنی سرگوشیاں نہیں کرنا ہے، اور اگر سرگوشی کریں گے تو بھی اس کے آداب بتا دیے گئے ہیں کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے اجازت لے کر سرگوشی کرنا ہو تو کر سکتے ہو، ادروائز نہیں. اور سرگوشی کرنا بھی ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ کوئی نیکی کی بات کرنی ہو، اس کے علاوہ نہیں. اب یہاں پر بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھنے کا، اٹھنے کا، وہاں بات چیت کرنے کا کیا ادب ہوگا. تفسحو کا لفظ آیا ہے کھل کر بیٹھو، فا سین ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. کشادہ قدم رکھنا، مجلس میں جگہ دینا، اس طرح بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے، یہ سب معنی اس میں آتے ہیں. اسی طرح سے المجالس، مجالس مجلس کی جمع ہے، جیم لام سین اس کا روٹ ہے. بیٹھ جانا، خواہ کوئی لینے کی حالت سے اٹھ کر بیٹھ جائے یا کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جائے. بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اکٹھے بیٹھے ہوں ان کو بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بات کی گئی ہے، خاص طور سے مخاطب ہیں اہل ایمان، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مخاطب کر کے فرما رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کون ہے جو کہتا ہے قرآن مشکل ہے. قرآن تو اتنا آسان ہے، اور اس میں تو عام زبان، ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی اس میں الحمدللہ اس کے الفاظ میں سادگی موجود ہے، اور اسے اچھے سے اچھا پڑھا لکھا شخص بھی اسے سمجھ سکتا ہے. ہر قسم کے، ہر لیول کے لوگوں کے لیے الحمدللہ قرآن اپنے آپ کو کھول دیتا ہے. اب یہاں پر مجلس کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں تو یہ ہمارے روزمرہ کے ہی تو کام ہے نا. مجلس ہماری تقریبات ہوتی ہیں، کچھ پارٹیز ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ساری چیزوں میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، یا کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے، یا کوئی بھی بہرحال تقریب ہو تو وہاں پر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو اس کے بھی آداب ہم کو بتائے گئے ہیں کہ مجلس کے آداب کیا ہیں. تھوڑا سا پہلے ہم مجلس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، مجلس کے آداب کیا ہیں. پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مثبت لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کھلی کر دو جگہ، تفسحو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کھلے ہوں گے تو جگہ بھی خود بخود کشادہ ہو جائیں گی، لیکن اگر دل ہی تنگ ذہنی کی طرف لے جاتے ہوں یا دل ہی تنگی پر مائل ہوں تو جگہ اگر کشادہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے، اس کا دل بڑا ہو. تو تفسحو کا لفظ ہے جو کہ مثبت لفظ ہے، کہ جگہ کھلی کر دو، کشادہ کر دو. اب جب مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یا تو گلا شکوہ ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے سے دھکا لگتا ہے، یا کچھ نہ کچھ تکلیف ہو سکتی ہے. ہو لیکن کیا کرنا ہے، جگہ کشادہ کرنا ہے. تو جب آپ سوچیں کہ جنت کی وسعت تنگ دل لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی، جنت کی جو وسعت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اور اس کی وسعت آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، تو بھلا اتنی وسیع جنت تنگ دل لوگوں کے لیے کیسے ہوگی کہ جو دنیا میں لوگوں کو چھوٹی سی جگہ نہیں دے سکتے، تو بھلا ان کے لیے کس طرح سے جنت میں جگہ ہو سکتی ہے؟ لہٰذا دنیا میں اگر ہم ایک دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، ایک دوسرے کو جگہ دیں گے، اپنی کرسی پیش کر دیں گے سامنے والے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ پھر مجالس، ابھی ہم نے ذکر پڑا، مجلس بیٹھنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو جگہ ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ جو کہنے والا ہوتا ہے وہ صدر مجلس کہلاتا ہے، جو ذمہ دار ہے یا گھر والا یا مجلس میں جو میرے کارواں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک طرح سے ہمارے اندر ایک شعور پیدا کیا جا رہا ہے، اور اگر کسی کو جگہ نہ دینا، کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے کہ وہ کسی کو جگہ نہ دے، ایکچولی یہ شعوری یا ذہنی پستی کی علامت ہے، کسی کو جگہ نہ دینا۔ اور کسی کو جگہ دینا یہ وسعت نظری اور بڑے دل کی علامت ہے۔ پھر مجلس میں جب ہم بیٹھیں تو اس میں سرگوشی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو۔ پھر پہلی بات ہم دیکھیں کہ مجلسیں ہم کون سی اٹینڈ کریں، کیسی مجلسوں میں ہم جائیں، کہ لہو و لعب والی مجلسوں میں جہاں ہنسی مذاق ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا نافرمانی کے کام ہوتے ہو، نہیں، ایسی مجلسیں قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ لہٰذا ایسی مجلسیں ہم کو اٹینڈ کرنی چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یا کوئی نیک کام ہو، یا کوئی اچھا کام ہو، بہرحال کسی سے ملنا ملانا ہو، یا کسی کی طرف سے انویٹیشن ہو، تو اچھی مجلسوں کو ہم اٹینڈ کریں۔ تو پہلے تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نیت یہ کر کے نا، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا جہاں کہیں پر بھی جائیں، ضرور اللہ کا ذکر ہم وہاں کرتے رہیں، تاکہ وہ مجلس ہمارے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مجلسیں، کون سی گیدرنگز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ جیسے کہ مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری دونوں بھی اس کے راوی ہیں، اور دونوں نے گواہی دی کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے، مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کہ ابو داؤد کی ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا ام مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر جاتی ہیں۔ دنیا میں ہم، جو بھی ہمیں انوائٹ کرتا ہے ہم جاتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ میں جائیں، کسی بھی تقریب میں ہم جائیں، وہاں پر اللہ کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں اس وجہ سے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دے، کوئی اللہ کا بندہ، تو اس کو سب الٹا گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ یہ لو، یہاں کون سی مصیبت یا مشکل پیش آ گئی کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہماری سوچ بن گئی اور یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے، کہتے کہ بس یہ ٹاپک رہنے دو، یہ ٹاپک مدرسوں میں ہی اچھا لگتا ہے، ایسی تقریبات میں ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ مجلس کیسے ہوگی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، جو لوگ بغیر ذکر کے اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ پھر ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تره فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول پر درود بھی ہمیں وہاں پر بھیجنا چاہیے۔ پھر ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو فراخ ہوں، یعنی جہاں پر کشادگی ہو، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہوں۔ پھر بخاری ہی کی صحیح حدیث ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقیم الرجل رجلا من مجلسی ثم یجلس فیہ، رواہ البخاری۔ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھ جائے۔ یہ بھی ہمیں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ہمیں بیچ میں گھس کر نہ بیٹھ جائے۔ ہمارے پر اکثر یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ کوئی دو لوگ بات کر رہے ہوں، کوئی دو لوگ کھڑے ہوں تو تھرڈ پرسن آ کر ان کے بیچ میں جگہ لے لیتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات ہو۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، اجازت لی جائے یا پھر تھوڑا سا انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ وہاں سے اٹھنے ہی والے ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثتا فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان ذلك يحزن، جب تم کسی مجلس میں بیٹھو اور تم تین آدمی موجود ہو تو تب دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرے، اس لیے کہ ایسا کرنا تیسرے کو غمگین کر دے گا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا۔ لیکن چونکہ مجلس کا ذکر ہے تو پھر مجلس میں جانے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت درست ہو، مقصد کے ساتھ کسی مجلس کو اٹینڈ کریں، کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ آپ کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہوں، کسی دعوت میں جا رہے ہیں، تو آپ مقصد یہ لے کے جائیں، نیت یہ کریں کہ ہم وہاں جانے کے بعد کوئی دین کی بات بتائیں گے، کوئی اچھی بات بتائیں گے، یا پھر ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے میل ملاقات کریں تاکہ ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ مزید دین کی طرف آئیں۔ پھر جائیں اگر مجلس میں تو پہلے سلام کریں، اور اگر مجلس میں کہیں درس وغیرہ چل رہا ہو تو زور سے سلام نہ کریں، نزدیک بیٹھ کر پاس والے آدمی کو سلام کر دیں، اور اگر ابھی درس وغیرہ کہیں شروع نہ ہوا ہو یا کوئی تقریب کا آغاز نہ ہوا ہو تو آپ سلام اتنا کریں گے، اتنی زور سے کہ سب کو سنے آ جائے۔ پھر اچانک جائیں تو اجازت لے لیں، مناسب جگہ پر بیٹھیں، اور کوئی دوسرا شخص آئے تو پھر اس کے لیے جگہ بنا دیجئے۔ پھر جب اگر کوئی آپس میں لوگ ابھی ڈسکشن کر رہے ہوں تو گفتگو میں حصہ لیں، کیونکہ یہ بھی مجلس کا تقاضا ہے۔ اگر آپ خاموش بیٹھتے ہیں یا منہ پھلائے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ایک غرور اور تکبر والی بات ہوگی، لہٰذا گفتگو میں حصہ لیں، مسکراتے رہیں، کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر مجلس کے رازوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الادب یرفع، یعنی ادب جو ہے انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، تو ادب ایک بہت بڑی چیز ہے، تو مجلس میں ادب کا خیال رکھیں۔ اور پھر لکل مقامی مقال، ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے، تو جو بھی گفتگو کریں صحیح سوچ سمجھ کر کریں، ایسی گفتگو نہ ہو جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اچھی گفتگو ہو یا کوئی نیکی کی بات ہو۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، جو ایمان لائے، جو تم سے کہا جائے کہ کشادہ کر دو جگہ تو کشادہ کر دیا کرو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصل میں ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں کا لیڈر آ جاتا ہے، کوئی کسی گروہ کا یا کسی قبیلے کا، اور کبھی کہیں کا کوئی سردار آ جاتا، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو جگہ دینی پڑتی تھی، تو اب کچھ لوگوں سے پھر کہنا پڑتا تھا کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ تاکہ ان کو جگہ ملے۔ لیکن لوگ بعض اوقات ہو سکتا ہے اس بات کو پسند نہ کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھا دیا گیا، تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں اس پر افسوس یا برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اگر تم سے کہا جائے کہ جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ مجلس کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آنے والا آئے تو آپ بھلے ہی جگہ موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی جگہ تھوڑا سا سمٹ جائیں تاکہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ آپ نے اسے ویلکم کیا ہے۔ آپ کی اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں اور نہ سمٹنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے سامنے والے کو پسند نہیں کیا اس کھانا۔ لہٰذا یہ مجلس کے آداب میں سے ہوگا کہ جب بھی کوئی آئے تو مسکرا کر اسے ملا جائے، مسکرا کر بات کی جائے، اور تھوڑا سا اپنی جگہ سمٹ جایا جائے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ ہاں اس کو ویلکم کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو، اس میں کسی کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے رہتے تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ہر وقت آپ کے ساتھ آگے تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے ایک عام ہدایت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور حت الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بات کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسے اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں دونوں سے یہاں پر تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں پہلے سے ان سے بھی کہا گیا، اور جو بعد آنے والے ہیں ان سے بھی کہا گیا کہ دونوں اپنے اپنے طور پر ادب کا خیال رکھیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرنا چاہتے تو وہ بات نہیں ہو پاتی تھی، اور آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں میں بھی حرج ہوتا تھا۔ تو اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ اسے ابن جریر اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں تم اگر تم سے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جاؤ۔ جو لوگ علم والے ہیں، جن کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اگر ابھی تم کو مجلس سے اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ اٹھنے کی وجہ سے تمہارے درجات کم نہیں ہوں گے، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس لیے اگر اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، دینی پروگرامز ہوتے ہیں یا کوئی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، کوئی بھی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے نئے لوگ آ جاتے ہیں، سمجھے، جیسے مثال کے طور پر جو بہت دین سے دور ہیں۔ اب ایسی کوئی اچھی دینی محفل میں ایسے کوئی لوگ آ گئے، اور پہلے سے جو لوگ بیٹھے تھے جو اس دینی ادارے کے یا کسی آرگنائزیشن کے آلریڈی ممبرس ہوں یا متفقین میں سے ہوں، سمجھے، اب اگر ان سے کہا جائے، کیونکہ وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیشہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں سے ہی تو کہا جائے گا نا کہ پلیز آپ یہاں سے اٹھ جائیے، ان کو جگہ دے دیجیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بارہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے کرنا پڑتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اٹھا کر نئے آنے والوں کو وہاں جگہ دینی پڑتی ہے، تاکہ وہ نئے آنے والے خوشی خوشی مزید دین کی طرف اور آگے بڑھ کر آئیں۔ تو ان کا استقبال، ان کا ویلکم اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ رسپیکٹ اس لیے دینا پڑتا ہے تاکہ پھر وہ مزید دین کی طرف آگے بڑھنے والے بنیں۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یا جہاں بھی ہم جڑے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا ہم کسی ایسی دینی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سیٹ دوسروں کو دے دیں، اپنی سیٹ دوسروں کو پیش کر دیں۔ یا مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، سمجھے، اور آپ سے جو ذمہ دار ہیں، آپ کی ٹیچرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اٹھ جاؤ، ان لوگوں کو جگہ دے دو جو نئے آنے والے ہیں، تو آپ کو بغیر دل میں کوئی خیال لائے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر طالب علم کی، چاہے وہ پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی طالب علم ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو جگہ دیں۔ جیسے کہ جمعہ کے جو آداب ہیں اس میں بھی جو بتایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، بلکہ یوں کہے کہ پھیل جاؤ، یعنی تھوڑی سی جگہ کشادہ کر دو۔ پھر ابو ہریرہ ہی راویاں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے، آپ نے فرمایا، پھر وہ واپس آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جگہ تنگ ہو تو کھل کر نہ بیٹھے اور آنے والوں کو جگہ دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجلس کے آداب کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اور مجلس کے آداب کی ہم کو پابندی کرنی چاہیے، اور ہم کو یہ مجلس کے آداب معلوم بھی ہونے چاہیے، اور ہم نے خود بھی سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی گھر میں سکھانا چاہیے کہ بچوں کو بھی یہ ایٹیکیٹس آتے ہوں۔ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی بڑے آئے تو فوراً اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے صوفے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بڑے آتے ہیں، بچے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو بچوں کو یہ احساس ہمیں دلانا چاہیے کہ بیٹا جب بھی کوئی بڑے آئیں تو وہاں سے اٹھ جایا کرے، تاکہ بڑے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہر ایک کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے قریب ہو کر بیٹھے، یا جمعہ کے خطبہ میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ امام کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، اور آج بھی جمعہ کے دن ایسی لوگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ امام سے قریب ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو تو جگہ نہیں مل سکتی نا، کوئی آگے ہوگا تو کوئی پیچھے ضرور ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی کو تو پیچھے رہنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ایسی صورت میں کسی کے لیے خواہ وہ عزت اور مرتبے میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، یہ غلط بات ہے۔ اور پھر آداب میں ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کا ادب اور احترام کیا جائے، ازرا ہے تواضع آنے والے کا احترام کرتے ہوئے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ کر خود پیچھے ہٹ جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں نظم و ضبط کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بعض وقت کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی آگے سرک کر بیٹھیں کیونکہ پیچھے آنے والوں کو بعد میں پھر ڈسٹربنس نہ ہو اور وہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھتے چلے جائیں. تو جو پہلے آنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ برابر آگے بیٹھیں, نظم و ضبط کا خیال رکھیں, ڈسپلن کی پابندی کریں اور جو رو بنائی گئی ہے اس رو کے حساب سے ہی بیٹھیں. یہ نہیں کہ جہاں اپنی مرضی کی جگہ ہو, جہاں اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو یا فین کی ہوا آ رہی ہو, اس کے سامنے بیٹھ کر سارا مزہ خراب کر دیں مجلس کا یا سارے آداب بالائے طاق رکھ دیں. تو آنے والوں کو مجلس کے ان اصولوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلکم خیر لکم و اطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے. او اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. کہ تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے, اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سورہ کا آغاز کیا تھا تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ آیت نمبر 12 اور 13 یہ ناسخ و منسوخ آیت میں سے ہیں. پہلے جو حکم تھا یعنی جو آیت نمبر 12 ہے وہ منسوخ ہے اور جو 13 ہے وہ ناسخ آیت کہلاتی ہے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ اب جب جیسے جیسے اسلام کا غلبہ بڑھتا جا رہا تھا, اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسلام ہی غالب ہونے والا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی ایک طرح سے عظمت بیٹھ چکی تھی. تو جو منافقین تھے, منافقین کو ایسا لگنے لگا کہ اچھا اگر اب ہم نے اپنی سرگرمیوں کو اس طرح سے ظاہر نہیں کیا کہ ہم بھی اسلام کے بہت سچے خیر خواہ ہیں اور اللہ کے رسول سے تو ہمیں بھی بہت محبت ہے, تو انہوں نے اس کے دکھاوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنا شروع کر دیا. بعض وقت منافقین کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کو گھیر لیتے اور چھوڑتے نہیں تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم دلی اور طبعی جو آپ کی رحم دلی تھی اس کے باعث کچھ کہہ نہیں پاتے تھے. تو اس بنا پر منافقین گھنٹوں یا بہت دیر تک آپ کے ساتھ کھڑے رہتے یا آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے, اور دراصل وہ اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے جتاتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے اہم ہیں اور ہماری کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے کتنی دیر تک اکیلے تنہائی میں بات کر رہے ہیں. تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے وہ نماز ہوتے سے ہی یا کوئی اور کام ہوتے سے ہی فوراً اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہو جاتے, بیٹھ جاتے یا آپ کو گھیر لیتے. اور بعض وقت ایک عام سا شخص یا کوئی بھی شخص, جیسے کہ عبداللہ بن ابی تو خیر منافقین کا سردار ہی تھا, لیکن عام سے جو دوسرے لوگ بھی ہوتے وہ بھی اپنی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے یا پھر اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے بہت دیر تک آپ کے ساتھ تنہا کھڑے ہو جاتے, اور بیچارے جو دوسرے جو ضرورت مند لوگ ہوتے جو آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے یا آپ سے ملنا چاہتے وہ بیچارے پھر دور رہ جاتے تھے. تو اس بنا پر پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم کو اللہ کے رسول سے تنہائی میں ملنا ہو تو پھر ایسا کرو کہ پہلے ملنے سے پہلے صدقہ دو. اب جیسے یہ حکم نازل ہوا کہا جاتا کہ بس چند دن یہ حکم رہا, کچھ بعض لوگ کہتے کہ 3 دن اور کچھ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ یا کچھ کہتے کہ کچھ گھنٹے, بہرحال کتنا بھی رہا ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشکل سے نکالا, کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تخلیے کی درخواست کرنے لگے اور پوچھنے لگے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا. آخر کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے بوجھ ہلکا کر دے, اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے. اور زید بن اسلم کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے ریجیکٹ نہ کرتے تھے, یعنی آپ اسے رد نہیں کرتے تھے, جس کا جو جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اسے موقع دے دیتے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب سارا عرب مدینہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ تھا تقریباً. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے لوگ آ کر یا جو ایسے منافقین تھے آپ سے آ کر سرگوشی کرتے اور پھر طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو تو اس طرح کی افواہیں بہت پسند ہوتی ہیں, تو لوگوں کے دل کے اندر دراصل پھر برے برے خیالات آتے اور لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوتے کہ اچھا کوئی خاص خبر اللہ کے رسول کو کوئی دینے آیا تھا کہ کہیں کوئی فلاں قبیلہ حملہ تو نہیں کرنے والا ہے یا جنگ تو نہیں ہونے والی ہے۔ اس طرح کی افواہوں سے مدینہ کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور پھر منافقین کو اور مزید موقع مل جاتا تھا، وہ تو تھے ہی مطلب اس طرح کی افواہیں پھیلانے والے منافقین، اور جب منافقین اللہ کے رسول سے اس طرح سے زیادہ تنہائی میں باتیں کرنے لگے تو مزید ان کو یہ افواہیں پھیلانے کا موقع مل گیا، اور الٹا وہ اللہ کے رسول پر مزید الزام بھی دھرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح سے بھی وہ کہتے تھے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے تنہائی میں بات کرنے پر پابندی لگا دی کہ جو بھی پہلے صدقہ دے گا تبھی وہ بات کر سکے گا، ادروائز نہیں۔ ابن العربی نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے یہ باتوں کو۔ تو قتادہ کہتے کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض اوقات لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق میں بات کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے اکثر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ٹیچرز ہیں قرآن کی، یا آپ کی کوئی تجوید کی ٹیچرز ہوں یا تفسیر کی ٹیچرز ہوں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جا کر ٹیچر سے تنہائی میں بات کروں۔ اب بیچاری جو ٹیچر ہے اس کو اپنے گھر بھی جانا ہے، باہر ان کی وین یا آٹو جو بھی ہے وہ بھی آ چکا ہے، اور ان کو بےچاروں کو اپنے خود کے بھی بہت سارے کام ہیں، جو ضرورت کے کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگ ملنے ملانے ہی میں ٹائم وہیں لگا دیتے ہیں اور ٹائم اسی طرح سے پاس ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، ہم کو پہلے پوچھ لینا چاہیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ہمارے پاس لیکچررز آتے رہتے ہیں، یا پھر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے ذمہ داران ہیں، اکابرین ہیں، ان سے پہلے ہم کو اجازت لینی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اگر فری ہوں تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم اصل میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایٹیکیٹس ختم ہی ہو گئے ہیں، یہ جو آداب ہیں یہ ہم نے اس کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ہم سمجھتے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، جو چاہے وہ دین کا کام کرنے والے ہوں یا اور دنیاوی طور پر کسی بڑے عہدے پر فائز ہوں، ہم سمجھتے کہ یہ پراپرٹی ایکچولی پبلک کے لیے، کہ پبلک جب چاہے ان سے جس وقت چاہے بات کرے، ان کی نہ کوئی پرائیویسی ہے نہ ان کا خود کا کوئی کام ہے، بس وہ تو پبلک کے لیے ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اصل میں بہت مشکل ہے کہ ایک پرسن بیچارہ وہ پڑھانے کے لیے اپنے خود کا اس کا مطالعہ ہے، اس کے لیے اس کو ٹائم چاہیے، پلاننگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم میں سے ہر کوئی جا کر ان سے تنہائی میں ملنا چاہے تو آپ بتائیں کہ بےچارا وہ ہر ایک کو کتنا ٹائم دے گا، وہ تو ہے تو ایک اکیلا ہی بندہ نا، تو وہ ایک اکیلا پرسن کتنوں کو کتنا ٹائم دے گا، اور اگر ہر کوئی چاہے کہ اچھا ہم بھی تنہائی میں بات کریں، ہم بھی ان سے اکیلے میں ملیں، ہم بھی ان سے اپنے پرابلمس شیئر کریں اور ڈسکس کریں، تو آپ دیکھیں کہ ایک پرسن سب کے پرابلم تو نہیں، نہ وہ شیئر ڈسکس کر سکتا ہے، نہ سب سے شیئر کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا حل بتا سکتا ہے۔ تو اس کے اور بھی کئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا حل ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جا کر جو مین پرسن ہے اسی کا ٹائم لیں، جو اطراف کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ عمل میں ہمیں آگے ہونا چاہیے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بڑی بڑی تقریبات ہوں، یا کوئی درس ہو، یا لیکچرز ہوں، یا کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، اور کوئی بڑے بڑے لوگ آئیں اس میں، بڑے بڑے اسکالرس اگر کوئی آتے ہیں، تو اب ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پہلے وہاں پہنچ جائیں اور ہم ان سے پہلے مل لیں اور ہم اپنے ان سے باتیں شروع کر دیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہم کو خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم کو سب کو معلوم ہے کہ سب کو ایک دوسرے سے بہت محبت ہے، ہر کوئی خواہش مند ہوتا ہے ملنے کا، لیکن ہر ایک سے تو نہیں ملا جا سکتا نا، پر ہر ایک سے بات نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا ہم کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ واحد اکیلے علی رضی اللہ عنہ تھے جن کو کوئی بہت ضروری بات درپیش تھی، یعنی کوئی مسئلہ ایسا آ گیا تھا جو ان کو اللہ کے رسول سے ڈسکس کرنا تھا، اور اسی وقت یہ حکم نازل ہوا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کچھ صدقہ دیا اور پھر اللہ کے رسول سے بات کی تخلیے میں، اور پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ اس کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے کہ کتنا صدقہ مخصوص کیا گیا تھا۔ کوئی لوگ کہتے کہ ایک دینار یا ہاف دینار تھا، یعنی نصف دینار، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اتنی بھی کسی کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر کم سے کم کا مشورہ ہوا تھا۔ بہرحال تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ اسے ابن جریر، حاکم اور ابن المنذر نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ جو دوسرا حکم نازل ہوا تھوڑی ہی مدت کے بعد نازل ہو گیا، اور اس نے صدقے کے جو جواب تھا، صدقے کا وجوب جو تھا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب اس میں وہی ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے دن یہ حکم رہا. قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی مدت کم تھی اور پھر منسوخ ہو گیا. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ 10 دن تک رہا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن رہا. بہرحال واللہ عالم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن تھا یہ حکم, لیکن بہت جلدی یہ حکم ختم کر دیا گیا. اور پھر اصل حکم کیا دیا گیا مومنوں کو کہ تم کیا کرو, نماز قائم کرو, زکات دو, جو کرنے کے کام ہے وہ کرو. تمہارے کرنے کے کام یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح سے بار بار اللہ کے رسول سے تنہائی میں گفتگو کرتے رہو. اصل تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکیاں کرتے رہو, نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 14. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اشارہ ہے مدینے کی یہودیوں کی طرف جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا, چونکہ منافقین زبان سے تو کلمہ گو تھے لہٰذا مسلمان ہی کہلاتے تھے, لیکن ان کی ساری دوستیاں ساری ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھی, اور یہود کے ساتھ مل کر وہ دراصل ساز باز کرتے رہتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کے ہی خلاف. تو انہی کی طرف اشارہ ہے اور کہا گیا کہ ان کا تعلق نہ اہل ایمان سے ہے نہ ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی ہے, یعنی یہ اسلام کے ساتھ اور نہ ہی اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے. ہاں ان کا سارا مخلصانہ رویہ, ان کی ہمدردیاں, ان کی ساری خیر خواہی دراصل اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ دراصل ایکچولی ان کو یہود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ یہود سے ملے ہوئے ہیں, تو دونوں کے ساتھ انہوں نے محض اپنی اغراض کے لیے رشتہ جوڑ رکھا ہے. یعنی یہودیوں سے یہ اس لیے ملے ہیں کیونکہ یہ خود اسلام کے دشمن ہیں, یہ اسلام کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, یا یہودیوں سے اس لیے ملے ہوئے ہیں کہ ان کو ان سے غرض ہے, جو بھی دنیاوی مال و مفاد ہے اس کی وجہ سے, اور مسلمانوں سے کلمہ کو اس لیے مسلمانوں سے اس لیے ملے ہوئے ہیں اور زبان سے کلمہ اس لیے پڑا ہے کہ کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں اسلام ہی کا بول بالا ہو رہا ہے. تو لہٰذا دونوں سے اپنے غرض کی بنا پر یہ ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. اصل ان کی ہمدردی کسی سے ہے نہیں, ان کو صرف اپنے آپ سے ہی غرض ہے. اور منافقین کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ ڈاماڈول رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بغیر پیندے کا لوٹا, کہ جدھر چاہے ادھر لڑھک جائے, جہاں اس کو فائدہ ملے وہ وہاں لڑھک جاتا ہے. تو یہ منافقین کا معاملہ تھا. پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی لائلٹی دکھاتے بھی ہیں کہ اچھا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر یہود سے کہتے کہ تمہارے ساتھ ہیں اور ادھر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہرحال تھے تو کسی کے بھی ساتھ نہیں. اتخذوا ایمانہم جنتم فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, اور وہ جہنم کے ساتھی ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ منافقین نہ دنیا میں کامیاب ہو سکے نہ آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں ذلت اور رسوائی کا عذاب سہنا پڑا. سب کو ان کے بارے میں خبر ہو گئی تھی کہ منافقین ہیں, کیونکہ ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سب لوگوں پر یہ بات آشکارا ہو گئی تھی کہ کون کون منافق ہیں. بھلے ہی زبان سے کسی سے نہیں کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے, لیکن ان کے عمل کی وجہ سے بات ظاہر ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہ آئی. جو ان کا مال تھا ظاہر سی بات ہے بعد میں کیا ہوا, چونکہ ان کے سب جتنے بھی منافقین تھے سب کی اولادیں تقریباً مسلمان ہو گئی الحمدللہ, اور پھر ان کا وہی سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ ہوا. تو یہ منافقین جس مال و دولت کی وجہ سے اسلام کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے دشمنی کی, یا اسلام کا مذاق بنایا, یا انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا, تو جس مال اور اولاد کی محبت میں انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی وہی مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آیا, اور وہ سب اسلام کے راہ میں خرچ ہونے لگا, ان کا مال بھی اور ان کی اولاد بھی. لیکن ان کے حصے میں پھر آخر کار کیا آیا سوائے جہنم کے عذاب کی اور کچھ نہیں. کتنا برا انجام ہے نا, آپ خود سوچیں کہ انسان محنت بھی کرے, مشقت بھی کرے, تکلیفیں بھی اٹھائے, اور پھر اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے. کہ اس کی اولاد اسلام کی سب سے یعنی جو منافقین تھے ان کی اولاد سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی خیر خواہ، وہ خود مسلمان ہو گئے تھے. اور پھر ایکچولی یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جو بات بتائی گئی، کیونکہ آگے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی بات آ رہی ہے کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک تو ہے اللہ کا گروہ اور ایک ہے شیطان کا گروہ. ان لوگوں نے کیا کیا کہ بظاہر تو یہ اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دم بھرتے تھے، لیکن ایکچولی ان کی ساری ہمدردیاں شیطان کی پارٹی کے ساتھ تھی، یہ شیطان کا گروہ تھا اور یہ منافقین ہی کے لیے یہاں پر دراصل شیطان کی پارٹی کا لفظ آیا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ قسمیں تو وہ اس بات کی بہت کھاتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن صرف ان کی جھوٹی قسمیں ہیں، ان کے دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک طرف تو وہ اپنی ایمانداری کی اور وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں سے بچے رہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اور پیغمبر کے خلاف طرح طرح کے شبہات بھی ظاہر کرتے تھے، مدینے میں افواہیں پھیلاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے دور رہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، جب یہ گھر کے بھیدی اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں تو ضرور اندر کچھ دال میں کالا ہوگا. اور آج دیکھیں کہ واقعی میں آج بھی پوری ہسٹری گواہ اس بات کی، اور ہر تاریخ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جس قدر مسلمانوں کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا اتنا غیر مسلموں نے نہیں پہنچایا. اور یہ مسلمان کون تھے؟ یہ وہی گھر کے بھیدی، یہ وہی منافقین ہوتے ہیں جو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا نام آج کل جو گورنمنٹ کے پیپرز میں، گورنمنٹ کے سامنے جو لکھوایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح اسلام کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دے دیے گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو بھی جس کو تھوڑا سا تھوڑا بہت بھی شدبد ہوگی حالت کی، کہ ابھی حال ہی میں کون سا اجتماع منعقد کیا گیا، اس میں کس طرح سے غیر مسلموں کو ساتھ میں ملایا گیا، کس طرح سے آج گورنمنٹ کے لوگ اس میں ساتھ میں تھے، اور کس طرح سے خود مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کے خلاف کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، یعنی یہ ایکچولی اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے قدم اٹھانا ہوا نا. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر دور میں خود مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یا مسلمان ہی مسلمان کے خلاف خبر دے گا. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آج اگر کوئی مسلمان مسلمان ہی کو تکلیف دیتا ہے اور مسلمان جا کر خود مسلمانوں کے خلاف رپورٹیں درج کرواتا ہے، مسلمانوں کے خلاف گواہیاں دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کس میں کھڑا کرے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ اور مددگار ہو اور ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آخرت میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، وہاں پر بھی یہ کہیں گے جو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الی انہم ہم الکاذبون. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو یہ جھوٹے ہیں، ہم الکاذبون، یہی جھوٹے لوگ ہیں. تو یعنی دنیا میں یہ قسمیں نہیں کھا رہے جھوٹی قسمیں، اور دنیا میں یہ تمہارے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت نہیں پیش کر رہے زبان سے، بلکہ تو آخرت میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی. اور ہم نے منافقین کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں. خبردار رہو، شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے، یا شیطان کے ساتھی ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. استغفر اللہ، یعنی ان کے لیے کہا گیا کہ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو یہاں پر منافقین کے بارے میں کھل کر بتا دیا گیا کہ منافقین کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اور یہ جو استحوذ علیہم الشیطان کا لفظ آیا ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے مسلط ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ان کے دلوں سے بھلا دی ہے. تو استحوذ کا جو معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ ہانکنا، اور حاضر دابہ کہتے ہیں کہ جانور کو تیزی سے چلانا، اور استحوذ کے معنی کسی پر مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا ہے. تو شیطان نے ان منافقوں پر مسلط ہو کر انہیں کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ انہیں اللہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آتا اور وہ شیطان کے ہی آلے کار بن کر رہ گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر منافقت آتی ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور صرف ساتھی ہی نہیں بنتا بلکہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، ان کو جکڑ لیتا ہے، پھر جس طرح سے چاہتا ہے ان کو اپنے راستے پر، اپنے ڈھب پر لے چلتا ہے۔ اتنی دکھ کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ منافقت کی وجہ سے شیطان انسان کا ساتھی بن جائے۔ تو جو ہم نے پہلے بات کی نا کہ دو پارٹیوں کی یہاں پر بات کی گئی ہے، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حزب اللہ میں جاتے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی شیطان کے ساتھی بنے یا اس کے کام مین ہم مدد کرنے والے بنے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع، اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کے گروہ والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب منافقین کے مقابلے میں اہل ایمان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ اہل ایمان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم کبھی ان کو اس طرح سے نہ پاؤ گے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور منافقین کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ ان کے اندر دین کی سمجھ اور مومنین کی محبت نہیں پائی جاتی، یہ چیز منافقین میں نہیں ہوتی ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے کہ وہ یہ دیکھ بھی رہے کہ اچھا یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف ظلم و تشدد انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی تم ان سے محبت کرو اور ان کو اپنا مائی باپ کہو، تو یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ جو ایمان لانے والے ہیں تم ان کو کبھی اس طرح سے نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کریں اور وہ ایمان کا بھی دعویٰ کریں۔ تو دیکھا جائے تو اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک اصولی ہے اور دوسری جو ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ جو دین حق پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے، یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں، اور دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ ایمان اور اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے، اور یہ ایسے واقعے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دل میں صرف ایمان والوں ہی کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے ان کے سچے ایمان کی گواہی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پھر جو اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان سے پھر وہ دشمنی ظاہر بھی کریں۔ ظاہر کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ان کا جو ان کے معاملات ہیں، ان کا لین دین ہے، ان کا رکھ رکھاؤ ہے، وہ پھر ہمدردیاں ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے موقع پر ہوا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہے کہ کیسے پوسیبل اس طرح سے، کہ ان لوگوں کی اسلام سے محبت، کس قدر وہ اسلام کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں وہ آگے بڑھ گئے تھے صحابہ کرام، اور یہ درجہ یہ ٹائٹل یوں ہی نہیں ملا صحابہ کرام کو۔ آپ دیکھیں، اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنا مال، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنا بزنس، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا شہر، اپنا وطن تک چھوڑ دیا، اور دوسری جگہ آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور رشتہ دار جو اسلام کے دشمن تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ یہ ایک بہت بہترین مثال ہے، سمجھے، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بھلا آپ دیکھیں کیسے یہ پاسبل ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا۔ وہ لوگ اسلام اور کفر کی جب جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اچھا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے ماموں ہیں، نہیں، بلکہ ان کے سامنے دراصل وہ اسلام کے دشمن تھے اور کفر کی حالت میں وہ لوگ آئے تھے، تو اس وقت ان کی وہ رشتہ داریاں انہوں نے کوئی اس کا لحاظ نہ رکھا۔ جیسے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا، اور ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ اس جنگ میں کافروں کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد پر تھے، یعنی آپ بالکل میرے اختیار میں تھے کہ میں آپ پر تلوار کا وار کر سکتا تھا، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق کا جواب آپ سنیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے کہ بیٹے اگر تم میرے سامنے آتے اور میرے تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ سوچیں ذرا کہ یہ کیسی محبت تھی، کہ یہ محبت غالب آ گئی تھی بیٹوں کی محبت پر، بھائیوں کی محبت پر، والد کی محبت پر، اور پھر اسی نے تو ایمان کو کامل کیا تھا، ان کا ایمان جو ہے تکمیل تک پہنچ گیا تھا ماشاءاللہ صحابہ اکرام کا۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے نا، یہ جو چھوٹا سا جملہ ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم وردو ان، یہ جو ہم رے دعاد لکھتے ہیں ہر صحابی کے نام کے آگے، یہ جو چھوٹا سا رے اور دعاد ہم لکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی لمبی کہانی، کتنی لمبی قربانیاں۔ ہم ذرا واقعات تو پڑھیں، ہم دیکھیں تو صحیح صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھ کر کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، یہ چھوٹا سا ٹائٹل ملنے کے لیے اس کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں ان کو دینی پڑی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہمارا دل کبھی نہیں گوارا کرتا کہ ہم جب عمر کا نام لیں یا علی کا نام لیں یا عثمان کا نام لیں تو ہم رضی اللہ عنہ نہ لگائیں، بلکہ کتنی بھی جلدی میں ہم کیوں نہ ہوں، ہم ضرور ان صحابہ کرام کے ساتھ وہ رضی اللہ عنہ کا وہ چھوٹا سا لقب لگاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے گویا کہ اگر ہم علی کہہ رہے ہوں یا عثمان کہہ رہے ہوں یا عمر کہہ رہے ہوں یا ابوبکر کہہ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ ہم نے ادھورا جملہ کہا ہے، جب تک کہ ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ دیتے یا انہم نہیں کہہ دیتے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ ہم کو کہنا ہے، حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، رضی اللہ عنہ کہنے سے نہ کہنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زبان یا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ ہم صحابہ اکرام کے ساتھ وہ جملہ بھی نہ کہیں۔ وہ جو ٹائٹل ہے ان کا اتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، کتنا پیارا یہ ٹائٹل ہے اور کتنا خوبصورت اور کتنا اہم ہے یہ ٹائٹل، یہ ٹائٹل کی وجہ سے وہ صحابہ اکرام کتنے اہم بن گئے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس طرح سے اسلام کی محبت ڈالی تھی، کیسے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، چنے ہوئے لوگ تھے، یہ ہیروز ہیں ہمارے، یہ چاہے یہ صحابہ اکرام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری ہوں، ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ سورہ صف میں ان کے بارے میں، جو حواری رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ان کی بھی ان کو قرآن ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ ہیروز ہیں تمہارے، اور یہ صحابہ اکرام بھی ہمارے ہیروز ہیں الحمدللہ۔ لیکن کہاں گئی ان کی وہ ساری قربانیاں؟ آج ہمیں کیا یاد ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ اس ٹائٹل کے پیچھے انہوں نے کیا قربانیاں دی تھی؟ کہ اپنے والد کو نہیں چھوڑا، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا، اپنے ماموں کو نہیں چھوڑا، اور علی رضی اللہ عنہ نے، حمزہ رضی اللہ عنہ نے، اور عبیدہ بن حارث نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو ختم کیا اسی جنگ میں۔ پھر یہ جو جنگ کے قیدی آئے تھے، اسیران بدر جو قیدی تھے بدر کے، اس میں عباس رضی اللہ عنہ کو بھی جکڑا گیا تھا، باندھا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ابو العاص ان کو بھی جکڑا گیا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا، تو مصعب بن عمیر نے دیکھا تو پکار کر کہا کہ ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سفیدیا دے گی۔ تو ان کے بھائی نے سن کر کہا کہ تم بھائی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو، تو مصعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے رشتے بدل گئے تھے۔ یہ ایمان کی وجہ سے رشتے تھے، یہ ایمان کی محبت تھی، کہ ایمان کی وجہ سے ایک غیر شخص اپنا بن گیا تھا، اور صرف کفر کی وجہ سے ایک اپنا خونی رشتے دار، اپنا خونی بھائی وہ غیر بن گیا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، بیٹا تھا ان کا، سگا بیٹا تھا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے اہل ہی میں سے نہیں تھا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا اس کے پاس، لہٰذا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہوا۔ تو یہ ایمان آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رشتوں کو بدل دیتا ہے، کس طرح سے اہم غیر اہم اور غیر اہم اہم بن جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہی کی تو محبت ہوتی ہے، ایمان کی بنا پر، کہ ایک شخص ایسٹ میں رہنے والا اور ایک ویسٹ میں رہنے والا، دونوں اگر ملتے ہیں اور دونوں کلمہ گو ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اس ایمان کی وجہ سے، تو یہ ایمان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو کبھی اس طرح سے نہیں پاؤ گے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے دین کے دشمنوں کی بھی محبت ہو اور ایمان بھی ہو۔ تو ایمان والوں کے دلوں میں ایسے دین کے دشمنوں کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں نا کہ آج کس طرح سے، آج جتنے لوگ شوبز میں ہیں، جتنے لوگ اسپورٹس میں ہیں، اسپیشلی انڈیا کے لوگ، ہم سب جانتے ہیں، ہم کو سب کو معلوم ہے سب کا بیک گراؤنڈ، یہ لوگ اسلام کے ہمدرد تو نہیں ہے نا، اسلام کے خیر خواہ تو نہیں ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ تو نہیں ہے۔ پھر کیسے ہماری جو جنریشن ہے ان کو ہیروز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور ان سے ہماری جنریشن محبت بھی کرتی ہے، ان کی اتنی دیوانی ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، جبکہ یہ تو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو یہ ان کی محبت اور ایمان دونوں ایک دل میں جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جگہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف بیان کی ہے صحابہ کرام کی، کہ دیکھو تم صحابہ کرام کو دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، کہ وہ لوگ جو ہے ایک جگہ نہیں رکھ سکتے یہ دونوں کی محبت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قدوس سے مدد بھی کی ہے، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے دل مضبوط کرنا ہوا، اور ہو سکتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو مزید مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدمی سے جمے رہے اور ڈٹے رہے، تو ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے جب وہ ایمان پر ثابت قدم ہو، اور پھر ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کتنا پیارا ٹائٹل ہے نا، یہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا، سورہ بینہ میں بھی ہم کو ملتا ہے، سورہ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم چاہتے کہ ہمیں یہ ٹائٹل ملے، ہمیں یہ ٹائٹل ہمارے نام کے ساتھ لگے، ہم نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا ہے۔ ایکچولی صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی کا مطلب ہے کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم کم از کم یہ ٹائٹل تو حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے پڑیں گے جیسے صحابہ کرام نے کیے تھے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہوں، اللہ کے گروہ میں ہم شامل ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں صحابہ کرام کے جیسے کام کرنے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون، کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول کے خلاف زبان کھولی تھی اور کہا تھا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، جب انہی کے بیٹے عبداللہ کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کے والد نے اس طرح کی بات کہی ہے، تو وہ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی بات تو مدینہ میں وہ راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے عبداللہ بن ابی کے لیے، کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون عزت والا اور کون ذلت والا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے مدینہ میں جب تک کہ تم اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لو۔ سوچیں ذرا کسی بے عزتی یہ منافقین کی، کہ خود کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں ابھی اپنے والد کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈالتا ہوں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ تھی اہل ایمان کی محبت۔ ان کے دلوں میں منافقین کے لیے محبت نہیں تھی یا مشرکین کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ مومنین کے لیے محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہو کر رہے گا۔ تو اس سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری خیر خواہی، ہماری لائلٹی، سب کچھ کس کے ساتھ ہو؟ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ہو۔ تو اگر ہم اسلام کی خاطر پھر اپنے آپ کو اس میں لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری تائید فرماتا ہے، نصرت عطا فرماتا ہے ہم کو. تو آخر کر غلبہ اور فتح اور نصرت اور کامیابی تو اہل ایمان ہی کو ملتی ہے، اور دنیا میں کامیابی ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. باقی سارے لوگ ناکام ہوں گے، صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، جو ان پر ایمان لائے، جو ان کے لیے خیر خواہی کرتے رہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا جن لوگوں نے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو اب اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی کیٹیگری میں آئیں، یا ہم اس کے مستحق بنے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل سے وہ تمام محبتیں نکال کر پھینکنی ہوگی. اگر ہمارے دلوں میں اللہ نہ کرے ایسی کوئی محبتیں ہیں تو اسے نکال دیجئے، جو کہ اللہ کے دشمنوں کی اگر محبت ہے تو اس کو نکالنا ہوگا، اور اب ہم کو اپنے دلوں میں اہل ایمان کی محبت لانی ہوگی، اور ہماری ساری خیر خواہیاں، ساری ہمدردیاں اہل ایمان کے ساتھ ہوں گی. اب دیکھیں معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ، لیکن جو دلی ہمدردی ہے، دلی تعلق ہے، جو محبت ہے، وہ صرف اہل ایمان سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جیسے کہ صحابہ کرام نے کیے تھے، تاکہ ہم بھی اس لقب کے مستحق بن سکیں جو کہ صحابہ کرام کو ملا اور وہ کامیاب قرار پائے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ان کے واقعات کو پڑھ کر واقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے عمل میں تیزی آتی ہے الحمدللہ. تو یہ صحابہ کرام کے واقعات پر دراصل ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے، کام کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اور پھر الحمدللہ ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہم کو خود اپنا ایمان بہت کمزور لگتا ہے ان کے واقعات پڑھ کر، اور پھر ہم اپنے ایمان کو مزید بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اندر جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام کی سیرت ضرور پڑھیے، آپ اپنے لیے لازم کر لیجئے کہ ہر مہینے کسی ایک صحابی کی سیرت ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ خود اپنے اندر وہ تبدیلی محسوس کریں گے. آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ اچھا، میری ساری محبتیں کیسے پھر یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہو گئی، اہل ایمان کے لیے میری ساری ایکٹیویٹی صحیح رخ پر الحمدللہ کیسے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات پڑھنے سے. تو ہمارے سامنے تو الحمدللہ اتنے ہیروز ہیں، اتنے ہمارے ان ہیروز کی الحمدللہ زندگی کے حالات اور واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں ان ہیروز کے، کہ ہمارے لیے تو ایک عمر ناکافی ہے پڑھنے کے لیے. اگر ہم ڈیٹیل میں مطالعہ کریں تو ایک ایک صحابی کی زندگی کو، ان کے واقعات اور حالات پڑھنے کو ہمیں کئی عرصہ لگ جائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھنے والے بنیں، پھر اس کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین گزرے ہیں ان کے بھی واقعات اور حالات کو ہم پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر ایک نئی تحریک پیدا ہو، ایک نئی امنگ، ایک نیا جذبہ پیدا ہو، اور اس راہ میں ہم ثابت قدم پھر رہ سکیں، ہمارے اندر استقامت ہو، اور ہمارے ایمان میں بھی پھر اضافہ ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.